بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديث نمبر 26 عہدہ طلبی خیانت ہے. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، فإن أخونكم عندنا من طلب العمل، بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ خائن وہ ہے ہمارے نزدیک جو عہدہ طلب کرتا ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے اختصار کے ساتھ حالات حدیث نمبر 3 میں گزر چکے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے، سب سے بڑا خائن وہ ہے جس کے اندر اہلیت تو نہ ہو لیکن وہ اس عہدے کا طالب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے عہدہ طلبی کے بارے میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ عہدہ طلب کرنا اور صلاحیت کا نہ ہونا یہ اس کی خیانت پر دلیل ہے کہ وہ کر تو کچھ نہیں سکے گا لیکن یہ طمع، یہ لالچ اس کو خیانت کی طرف لے جائے گی. عربی زبان میں کہتے ہیں خانت دلو، ڈول نے خیانت کی. الرشا اذا انقطع، جب ڈول کی رسی ٹوٹ جائے تو ایسا انسان جب نااہل ذمہ دار بنتا ہے تو خیانت سے وہ بہت ساری چیزوں کو توڑتا ہی نظر آتا ہے، نقصان کرتا ہی نظر آتا ہے. خیانت اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بیان کی ہے، صحیح الجامع 16 آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور خیانت تو حقیقت میں ایمان کے منافی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. صحیح الجامع 7179. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو اس امت کی بہت بڑی برائی قرار دیا. آپ نے فرمایا، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، ثم ان بعدکم قوم یخونون ولا یؤتمنون، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے جب انہیں امانتیں دی جائیں گی. اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ویشہدون ولا یستشہدون، ان سے گواہی طلب تو نہیں کی جائے گی لیکن وہ خود سے گواہیاں دیتے پھریں گے. وینظرون ولا یفون، وہ نظریں تو مانیں گے لیکن پوری کوئی نہیں کریں گے. ویظہر فیہم السمن، اور موٹاپا ان میں ظاہر ہوگا. صحیح بخاری 2651، صحیح مسلم 2525. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خائن انسان کی گواہی قبول نہیں ہوتی. لا تجوز شہادۃ خائن ولا خائنہ، خیانت کرنے والا مرد اور خیانت کرنے والی عورت دونوں ہی گواہی کے مجازی نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی، لا تجوز شہادۃ ذی ظن ولا ذی حن، ظن وا کے ساتھ، جس کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کے دل میں بغض اور حسد اور عداوت ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ضرور جھوٹ بولے گا، یہ اپنی بغض اور عداوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضرور بلیم بازی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خیانت کو اللہ کی جلد پکڑ کا سبب بیان کیا ہے. صحيح الجامع 5705. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. بہت سارے گناہوں کی سزائیں اللہ روک لیتے ہیں، نہیں دیتے، معافی مل جاتی ہے، یہ قیامت کی طرف ان کو پھیر دیا جاتا ہے، لیکن تین گناہوں کی پکڑ اللہ فوراً کر لیتے ہیں، خیانت، جھوٹ اور قطع رحمی. اسی لیے تو فرمایا یہ تو قیامت کی نشانی ہے. سنن ابن ماجہ 4037. سيأتي على الناس سنون يصدق فيها الكاذب يكذب فيها الصادق. ایسے سال آنے والے ہیں لوگوں پر، لوگ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہیں گے. ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. لوگ امانت دار کو کہیں گے یہ خائن ہے، اور خائن کو کہیں گے بہت امانت دار ہے. وينطق فيها الرويبضة، الرويبضة بولے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ رويبضة کیا ہوتا ہے؟ قال السفيه يتكلم في امر العام. ایسا سطحی اور گرا ہوا انسان وہ لوگوں کو دین بتا رہا ہوگا. وتشيع فيها الفاحشة، اور فحاشی اور یعنی اس سے عام ہو رہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کیا کرو گے جب وہ وقت آئے گا کہ لوگ بھوسے کی مانند رہ جائیں گے، سب نیک نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ جن کو کوئی حیا شرم نہیں رہے گی، نہ ان کو امانت کا پاس نہ ان کو صدق کا پاس ہوگا. ایسے ہی لوگوں کو قیامت کے دن میری سفارش سے محروم کر دیا جائے گا. صحیح الجامع 3798. صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی. میری امت کے دو قسم کے لوگ میری سفارش کے مستحق نہیں. امام ظلوم غشوم. ایسا بادشاہ ظالم بھی ہو دھوکے باز بھی ہو. وَكُلُّ غَالٍ مارق. اور ایسا انسان جو غلوب کرنے والا ہے اور خائن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیانت کو اس لیے جہنم کا سبب بتایا ہے. اہل النار خمسہ. پانچ قسم کے لوگ جہنمی ہیں. صحیح مسلم 8865. جن پانچوں میں آپ نے فرمایا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان. چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ بھی وہ خیانت کرنے سے باز نہیں آتا. صحیح بخاری کے اندر 1313، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو مقرر کیا سامان پر، اس کا نام تھا کرکرا، کاف را کاف را، اور وہ فوت ہو گیا. لوگ کہنے لگے شہید، یہ تو شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا ہوا فی النار، یہ جہنم میں گیا ہے. کیسے شہید ہوا میدان میں اور جہنم میں گیا؟ کہ والذی نفسی بیدی ان الشمل التی قد غلها لتشتعل علیہ نارا. اس نے جو چادر بغیر اجازت بیت المال سے چرائی تھی، وہ آگ بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے. اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب لا یقال فلان شہید. کسی کو شہید کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہید کا مطلب ہے جنتی، اور جنت کے بارے میں صرف اللہ عز الجلال جانتے ہیں. حدیث نمبر 27. نااہل کو عہدہ دینا قیامت کی نشانی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة. جب معاملہ نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر. روایت کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ حدیث نمبر 20 میں گزر چکا ہے. اس حدیث کا سبب ورود یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں قوم سے گفتگو فرما رہے تھے، ایک دیہاتی آ گیا اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرتے رہے. بعض کہنے لگے لگتا ہے آپ نے بات اس دیہاتی بیچارے کی سنی نہیں ہے، اور بعض کہنے لگے سنی تو ہے لیکن لگتا ہے بات اچھی نہیں لگی. بعض کہنے لگے نہیں، اصل میں سنا ہی نہیں ہوگا. آپ نے اپنی بات تسلی سے مکمل کی، پھر فرمایا اين اراه السائل، کہاں ہے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا؟ کہتے ہیں میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. قال كيف اضاعتها، اللہ کے رسول امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو. جس طرح قیامت میں افراتفری ہولناکیاں ہوں گی، نااہل جب ذمہ دار بنتا ہے تو اس کی رعایا اور اس کی ذمہ داری میں کام میں وہی افراتفری اور وہی قیامت کی ہولناکیاں نظر آتی ہیں. صحیح بخاری 59. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جب نا اہل کو اہل بنا دیا جائے تو لوگ خائن ہو جاتے ہیں، لوگ امانت دار نہیں رہتے. ایسا انسان لوگوں کا ذمہ دار بنایا جائے جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور وہ لکھتے ہیں یولی مدیر مدرسہ لیکون مدیرا للمدرسہ وليس اہلا للادارہ، کسی کو ذمہ دار کسی ادارے کا بنایا جائے، اما لنقص دینی، وہ دینی اعتبار سے اس قابل نہیں، او لنقص ادارته وتنظیمی، یا اس کے اندر وہ صلاحیت اور فن نہیں ادارہ چلانے کا، ولكنه جعل مدیرا مراعاۃ او محبت له، ذاتی محبت یا کسی رعایت کا خیال کرتے ہوئے، اما لکونه من قبیلۃ معروفہ، یا وہ فلاں قبیلے کا ہے، وما اشبہ ذالک، جب اس طرح مناصب کا حال ہو جائے اور لوگ اس کے اہل نہ ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ستحرصون علی الامارہ، حرص اور تما کرو گے تم امیر بننے کا، اولہا ندامہ، سب سے پہلے تو اولہا ملامہ، سب سے پہلے تو لوگوں کی ملامت سہنی پڑے گی، واوسطہا ندامہ، اور تھوڑا سا آگے چلو شرمندگیاں استقبال کریں گی، واخرہا خزی یوم القیامہ، اور قیامت کو ذلت بھی ہوگی. سوائے اس انسان کے الا من فعل هكذا وهكذا وحق ادا کرے. وكيف يعدل مع قرابتي، ساتھ ہی دوسری روایت میں کہہ دیا اچھا وہ عدل پھر قریبیوں کے ساتھ کیسے کرے گا. الساعه گھڑی کو بھی کہتے ہیں، کٹھن وقت کو بھی کہتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، موجودہ وقت کو بھی کہتے ہیں، سخت وقت کو بھی کہتے ہیں. امام راغب اصفهانی فرماتے ہیں وقت کے ایک حصے کو الساعہ کہا جاتا ہے اور مراد اسے قیامت لی جاتی ہے. اور علماء لکھتے ہیں الوقت الذي تقوم فيه القيامه، الساعه سے مراد وہ وقت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی. بنیادی اعتبار سے ساعہ تین چیزوں پہ بولا جاتا ہے. انسان کی موت کو بھی قیامت کہتے ہیں، قیامت الصغرى، جیسا کہ اللہ عز وجل نے سورۃ الانعام میں فرمایا 3:1
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بلا شبہ وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ اچانک قیامت آن پہنچی یعنی ان کی موت آن پہنچی اور پھر کہنے لگے یا حسرتنا ہائے کاش علامہ فرتنا ہم نے جو کوتاہی کی یا نہ کی ہوتی۔ تو انسان کی موت پہ بھی قیامت کا لفظ بولا جاتا ہے، من مات فقط قامت قیامت، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن ہی قائم ہو جاتی ہے۔ ایک صدی کے لوگ جب سارے کے سارے فوت ہو جائیں تو اس کو بھی قیامت کہا جاتا ہے، صحیح بخاری 6:5:1:1، صحیح مسلم 2:9:5:2۔ کچھ اکھڑے مزاج والے لوگ دیہاتوں سے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں مت الساعہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود سب سے چھوٹے انسان کو دیکھا اور کہا ان یعیش ھذا لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم، یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا یہ ابھی بوڑھا نہیں ہوگا کہ تم سب پہ قیامت آ جائے گی، یعنی اس صدی کے لوگ، اس کے بڑھاپے تک جتنے لوگ ہیں سب کے سب فوت ہو چکے ہوں گے۔ تیسرا معنی، جزا و سزا کے لیے لوگوں کا قبروں سے اٹھنا، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب 6:3
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔
لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ بھی فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، کچھ نشانیاں جس کو چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، علامات صغرا، جن کا تسلسل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا بالکل قیامت کے انتہائی قریب بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، ان کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا میری بعثت اور میری وفات یہ قیامت کے قریب قریب ہے، صحیح بخاری 6:500 بعثت انا والساعة کہاتین، صحیح مسلم 2:9:5:1۔ علم اٹھ جانا، جہالت کا دور دورہ ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، صحیح بخاری 6:7:2:9 ان بین یدی الساعة ایاما یرفع فیہا العلم، علم ختم ہو جائے گا، وینزل فیہا الجہل، جہالت نازل ہو جائے گی، اس کی جگہ پہ آ جائے گی، یکسر فیہا الحرج، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1:3:8:5 لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک، حتی یقتل الرجل جارہ واخاہ واباہ، یہاں تک کہ آدمی اپنے بھائی باپ اور پڑوسی کو بھی قتل کر دے۔ سلام صرف اپنی پہچان کے لوگوں کو لوگ کریں گے، قیامت کی نشانی ہے، ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصة، خاص لوگوں کو سلام ہوگا، باقیوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. سلسلہ صحیحہ 647, اور آج یہی کیفیت ہے, جگہ جگہ پہ پڑوسی لٹ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا, کون رہتا ہے کچھ پتہ نہیں. وقت میں بے برکتی آ جائے گی, بدعملی عام ہوگی, بخیلی عام ہوگی. یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح, صحیح بخاری 6037. وقت تیزی سے گزرے گا, عمل کم ہو جائے گا, بس ڈگریاں ہی رہ جائیں گی اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی. مال و دولت میں فراوانی یہ قیامت کی نشانی ہے. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال, کثرت سے مال آ جائے گا قیامت کے نزدیک. فیفیض, اس طرح پانی کی طرح بہنا شروع ہوگا. کوئی صدقہ لے کے جائے گا اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, صحیح بخاری 1412. لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سب سے زیادہ امیر لقع ابن لقع, کمینی کا بیٹا, کمینہ نہیں بن جائے گا. یعنی مال و دولت میں آگے بڑھنے والے کمینے لوگ ہوں گے. فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب فحاشی بے حیائی عام نہیں ہو جائے گی. والبخل, اور بخل عام نہیں ہو جائے گا. سلسلہ صحیحہ 3211. کثرت سے فتنے آ جائیں گے زمین پہ. بادروا بالاعمال, جلدی کر لو نیک اعمال میں. فتن کقطع اللیل المظلم, رات کی تاریکی کی طرح بڑھتے اور بڑھتے جائیں گے. حالت کیا ہوگی؟ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کی چند ٹکوں کے پیچھے دین بیچ دے گا. صحیح مسلم 1018. بدعتیوں سے علم سیکھنا شروع ہو جائے گا. ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر, صحیح الجامع 2207. سلسلہ صحیحہ 695. یہ سلسلے جاری ہوں گے, اچانک قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی. صحیح الجامع 1635. سورج کا مغرب سے نکلنا, زمینی جانور کا نکلنا, یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا, دجال کا نکلنا, عیسیٰ بن مریم کی آمد, دھوئیں کا ظاہر ہونا, مشرق مغرب جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا, اور پھر آخری یمن کے وسط سے, جو آج بھی عدن کے نام سے شہر معروف ہے, عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف, شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی. اور یہ وقت ہوگا جب کوئی اللہ کو نہیں جانتا ہوگا. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, جب تک اللہ ذوالجلال کی آواز بلند رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی. صحیح الجامع 7420. لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. صحیح الجامع 7407. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی, نہ اہل کو اہل بنا دینا. حدیث نمبر 28. حقیقی جہاد کی نشانی, سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو شخص اللہ ذوالجلال کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہے۔ حدیث کا سبب ورود یہ ہے، صحیح بخاری میں 1, 2, 3، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے سوال کرتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے راہ میں لڑائی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے اگر کوئی لڑائی کرے غضباً، غصے میں آ کے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّ، یا حمیت کر یہ لڑائی کرتا ہے، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا، سنو، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو کسی قوم کی حمایت میں لڑتا ہے یا غضباً لڑتا ہے وہ نہیں، جو رب کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں جس شخص کی نیت یہ ہو کہ کلمہ توحید بلند ہو، اس زمین پہ اللہ ذوالجلال کا نظام نافذ ہو، یہ حقیقی مجاہد ہے۔ یہ اگر واپس آئے گا تو غازی ہوگا، اجر لے کے آئے گا، مارا جائے گا تو شہید ہوگا۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، بذل الجہد من المسلمین فی قتال الکفرہ والبغاء والمرتدین، کافر، باغی، مرتد لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مسلمانوں کی کوشش، یہ جہاد ہے۔ جہاد کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، الغزو غزوان، سنن النسائی 2987۔ غزوے دو طرح کے ہیں، من ابتغى وجه الله واطاع الامام، جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا، اپنے امام کی، بادشاہ کی اطاعت کی، وانفق الكريم، اور عمدہ مال بھی خرچ کیا، یاسر الشریک، اپنے شریک کار سے آسانی کا معاملہ کیا، واجتنب الفساد، اور اس نے فساد سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ جہاد فساد نہیں ہے۔ کان نومہ ونبہہ اجرا کلہ، ایسا انسان کا سونا، جاگنا سبھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ واما من غزا ریاء و سمع، جو ریاکاری کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے، وعصى الامام، اور بادشاہ کی بات بھی نہیں مانتا، وافسد فی الارض، زمین میں بھی فساد کرتا ہے، فانه لا یرجع بالکفاف، ثواب تو کیا، یہ برابری کے ساتھ بھی نہیں پلٹتا۔ جہاد کا حکم کیا ہے؟ جہاد یا تو فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ اگر جہاد کرتے ہیں تو باقی سارے لوگ وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ سورۃ التوبہ 1:22، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا
يتفقهوا في الدين.
سارے کے سارے مومنوں کو ہی جہاد کے میدان کی طرف نہیں نکل جانا چاہیے، کوئی تو ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کو سمجھے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب سمجھ کے اپنی قوم کی طرف جائیں تو پھر انہیں بھی سمجھائیں. جہاد فرض عین بھی ہوتا ہے، ہر ایک فرد پر فرض ہے. وہ صرف تین حالتیں ہیں، جو ان تین حالتوں میں جہاد سے پیچھے رہتا ہے وہ اللہ کا غضب کا باعث بنتا ہے. پہلی جگہ، جب بادشاہ وقت مسلمانوں سے کہے آؤ اسلام کو ضرورت پڑ گئی.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
تم ہلکے ہو یا بوجھل، ہر دو صورتوں میں نکلو، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سورۃ التوبہ 4:1. صحیح بخاری کی روایت ہے 2782، صحیح مسلم 1353. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے نکلنے کا مطالبہ ہو تو نکلو. دوسری جگہ اللہ عز وجل فرماتے ہیں سورۃ التوبہ 3:8،
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
إيمان کے دعوی کرنے والو، کیا ہے تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو، اس عقل تم مل الارض، تم زمین پہ بوجھل بن جاتے ہو، لیٹ جاتے ہو، نئی حالات نہیں ہیں، راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگانی کے ساتھ، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. دوسرا موقع جہاں ہر ایک انسان پہ جہاد فرض ہوتا ہے، اس کو جہاد جو فرض عین ہو جاتا ہے، جب کوئی دشمن کسی مسلمان سلطنت پر حملہ کر دے.
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
سورۃ التوبہ 1:2-3. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لڑائی کرو ان سے جو کافروں میں سے تمہارے قریب آ جائیں، حملہ آور ہوں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ سختی تم میں محسوس کریں، نہ کہ سلو کے پیغام تم سے موصول کریں. اور یقین کر لو اللہ کا ساتھ متقین کے ساتھ ہے. تیسرا موقع جہاں جہاد فرض عین ہوتا ہے، جب کافر اور مسلمان آپس میں صف بندی کر لے اور مٹ بھیڑ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں.
یا ایھا الذین آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
سورة الأنفال 1516. ایمان کا دعویٰ کرنے والو جب تمہاری ملاقات ہو جائے کافروں سے پھر تم نے وہاں سے دوڑنا نہیں ہے اور جو دوڑے گا اللہ کا غضب لے کے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہاں دو حالتوں میں ایسا کیا جا سکتا ہے, تینترا بدلنے کے لیے یا اپنی قوت کو اکٹھا کرنے کے لیے. جہاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد تو اسلام کی کوہان ہے. جامع ترمذی 2616. وذروۃ سنامہ الجہاد. اسلام کی کوہان جہاد ہے. جہاد سے تو انسان غنی ہو جاتا ہے. سلسلہ صحیح 3353. سافروا تصحوا. سفر کیا کرو تمہاری بیماریاں ختم ہوں گی. واغزو تستغنو. جہاد کرو تونگر بن جاؤ گے. جہاد سے تو غم اور بے چینی ختم ہوتی ہے. صحیح الجامع 4063. جاہدو فی سبیل اللہ. جہاد کرو اللہ کی راہ میں. فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ. یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ینجی اللہ بہ من الہم والغم. اللہ عز و جلال اس سے غم اور ہم دور فرما دیتے ہیں. جہاد پہ نکلنے والا تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے. الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ. حاجی عمرہ کرنے والا, مجاہد, یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں. سنن ابن ماجہ 2893. مجاہد کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. سنن ابی داود 2540. سنتانی لا تردان. دو دعائیں رد نہیں ہوتی. الدعاء عند النداء. بارش کے وقت دعا کرنا. وعند البأس. جنگ کے وقت دعا کرنا. کب؟ حين يلحم بعضهم بعضا. جب کافر کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہوں. سب سے بہترین مال وہ مال کہا گیا ہے جو جہاد پہ لگایا جائے. افضل الصدقات ظل فسطاط فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خیمہ لگانا یہ بہترین صدقہ ہے. صحیح الجامع 1109. جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے کو 6 انعام ملتے ہیں. سنن ابن ماجہ 2799. یغفر له فی اول دفعۃ من دم. پہلے قطرے پہ تمام گناہ معاف سوائے قرض کے. ویرا مقعده الجنہ. جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. ویجار من عذاب القبر. قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. ویأمن الفزع الاکبر. قیامت کی ہولناکیوں سے امن دے دیا جاتا ہے. یحل حلیۃ الایمان. ایمان کا زیور پہنا دیا جاتا ہے. ویزوج من الحور العین. اور حور عین کے ساتھ نکاح دیا جاتا ہے. ویشفع فی سبعین انسانا من اقاربی. اور 70 لوگوں کی وہ سفارش کر پائے گا. جہاد کے مراتب، جہاد کے 13 مراتب ہیں، 4 مرتبے بنیادی ہیں، نفس کے ساتھ جہاد، دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین کی دعوت دینا، اور دعوت سیکھنے عمل کرنے میں مشقتیں برداشت کرنا، یہ 4 قسم کا جہاد نفس کے ساتھ ہے. 2 قسم کا جہاد شیطان کے ساتھ ہے. شیطان جو شکوک و شبہات اللہ، رسول، قرآن، آخرت، دین کے بارے میں ڈالتا، ان کو جھٹک دینا. شیطان جو وسوسے، شہوتیں، غلط نیتیں پیدا کرتا، انہیں توڑ دینا. بدعتیوں، ظالموں اور گنہگاروں کے ساتھ جہاد ہاتھ سے، زبان سے، دل سے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جو کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه، نہیں تو زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبه، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. صحیح مسلم 4:9. کافروں اور عقیدے کے منافقوں سے جہاد 4 قسم کا ہوتا ہے. جاہد المشرکین بألسنتکم، زبانوں سے، انفسکم، جانوں سے، اموالکم، مالوں سے، وأیدیکم، ہاتھوں سے. سنن ابی داود 2504، سنن النسائی 3098، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، والمجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ، سب سے بہترین مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. تو 4 قسم کا جہاد نفس سے، 2 قسم کا جہاد شیطان سے، کتنے ہوئے؟ اور ظالموں سے کتنے قسم کا جہاد، کتنے ہو گئے؟ اور کافر اور منافقوں کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ آخری مرتبہ ہے تلوار اٹھانا. لیکن چونکہ آج کل بادشاہ لوگ زیادہ ہیں، ریورس گیئر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے تلوار اٹھائیں، نفس سے جہاد کو دیکھا جائے گا. علم سیکھیں یا نہ سیکھیں، عمل کریں نہ کریں، جہاد ہونا چاہیے. وہ پھر فساد ہی ہوتا ہے، جہاد نہیں ہوتا. وہ کہا کرتے تھے کہنے والے، جب ہم کہتے ہیں ہلمو الی الصلاۃ، او نماز پڑھیں، تو آگے سے نئے مجاہد جو آج کل مارکیٹ میں آ گئے کہتے ہیں خلینا نجاہد، نماز کو چھوڑے، ہمیں جہاد کرنے دیں. ما هو الجہاد بدون الصلاۃ، نماز کے بغیر جہاد کیسا؟ حدیث نمبر 29، صلہ رحمی تقرب الہی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ وصلوا ارحمکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور صلہ رحمی کیا کرو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جن کے متعلق چند کلمات حدیث نمبر 7 میں گزر چکے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ تعلق رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، الصلہ. کیا صلہ دیا؟ عطیہ اور ہدیہ کے معنی میں. الوصلہ، دو چیزوں کو ملانے کے لیے جو چیز ہوتی اس کو وصلہ کہتے ہیں. اور ابن الاثیر الجزری کہتے ہیں، کناية عن الاحسان الى الاقربین، اپنے قریبیوں کے ساتھ احسان کرنا یہ صلہ رحمی ہے. من ذوی النسب، خواہ خونی رشتہ ہو، والاصہار، یا سسرالی رشتہ ہو، والعطف علیہم، اور ان کے ساتھ عاطفت سے پیش آنا، والرفق بہم، نرمی کرنا، والرعایت لأحوالهم، اور ان کے حالات کی رعایت کرنا، وکذلک ان بعدوا
دور ہی کیوں نہ ہو، وہ اساؤ برائی ہی کیوں نہ کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صحیح بخاری 5991، لیس الواصل بالمکافی. صلہ رحمی بدلہ نہیں ہے کہ انہوں نے آج افطاری پہ آپ کو کڑی بھیج دی اور آپ نے ان کو نوڈلز بھیج دیے. ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تعلق توڑے تم جوڑو، وہ کچھ بھی نہ بھیجے بھر بھر کے ان کی طرف بھیجے، حتیٰ کہ وہ برتن ضبط کر لیں. صلہ رحمی یہ ربانی حکم کی تعمیل ہے. سورۃ الرعد 2:1،
والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب.
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا وہ جوڑتے ہیں، اصل میں یہی لوگ تو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یہ آخرت میں برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے حکم کی بھی تعمیل ہے، اتقوا اللہ وصلوا الارحام، اللہ سے ڈر جاؤ اور صلہ رحمی کیا کرو. السراج المنیر 6578، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوا کرتی تھی. السلسلہ الصحیحہ 2166، وأوصاني أن أصل رحيمي وإن أدبرت، مجھے وصیت کی اچھا سلوک کرنا خواہ، وإن أدبرت وہ منہ پھیر لیں. یہ اللہ اور آخرت پہ ایمان کی بہترین نشانی ہے. صحیح مسلم 173،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَصِلْ رَحِمَ،
جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی انسان کی زندگی اور مال میں برکت کا باعث ہے. صحیح بخاری 5986،
من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فَلْيَصِلْ رَحِيمًا،
جو چاہتا ہے اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا بری موت سے بچا لیا جاتا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ بری موت سے بچے، فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، وہ اللہ سے ڈر جائے، وَلْيَصِلْ رَحِمَ، اور اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. صلہ رحمی اللہ سے مضبوط تعلق کی ایک نشانی ہے. صلہ رحمی ایک پرندے کی شکل میں اللہ کی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. صحیح بخاری 5989، اور آواز دیتی ہے،
من وصلنی وصلہ اللہ،
جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کا تعلق بھی اس سے جڑ جاتا ہے.
وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ،
جو مجھے توڑے گا اللہ کا تعلق بھی ٹوٹ جائے گا. یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل اور افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم، سب سے پیارا عمل ایمان ہے پھر صلہ رحمی. صحیح الجامع 166، آپ نے فرمایا جب سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا، سل من قطعک، جو توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، واعطی من حرمک، جو محروم کرتا ہے اسے دو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرتا ہے تو معاف کرو، اور دوسری روایت، واعرض عمن ظلمك اعراض کرو. سلسلہ صحیحہ 891.
صلہ رحمی جنت کی ضمانت ہے. جب ایک شخص آیا کہتا اللہ کے رسول یہ تو بتائیے میں جنت کیسے جا سکتا ہوں، جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، لا تشرک بھی شیئا شریک نہ بنانا، تقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، تؤتی الزکاۃ زکات ادا کرنا، تصل الرحیم اور صلہ رحمی کرنا، ادب المفرد 49. جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا ہاں بھائی کسی نے جنتی دیکھنا، یہ دیکھو جا رہا.
حدیث نمبر 30. ناحق زمین ہتھیانا ذلت و رسوائی کا باعث ہے. سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا ظلما،
جس آدمی نے زمین پر ناجائز قبضہ کیا،
جاء یوم القیامہ یحمل ترابها الى المحشر،
تو قیامت کے دن اس کی مٹی اٹھا کر محشر کی طرف لے کر آئے گا.
یعلا بن مرہ بن وہب بن جابر بن عتان بن مالک بن کعب بن عمر بن سعد بن عوف بن قسی الثقفی،
ان کی کنیت ہے ابو المرازم. صحابہ میں یعلا بن مرہ کو ایک خصوصیت حاصل ہے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ وحی جب نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہے اور آپ کے گال مبارک پھول رہے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک پہ اس طرح پسینہ ہے جیسے موتی گر رہے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے ظلم کرتے ہوئے کوئی کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، قیامت کے دن اسے اس کی مٹی اٹھا کے محشر میں لانا پڑے گی. ظلم کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی،
کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا.
ظلم کا مطلب ہوا بے موقع رکھنا. ظلم سے مراد شرارت بھی ہے، ظلم سے مراد حق میں کمی کرنا بھی ہے، کسی چیز کا غلط استعمال کرنا بھی ہے. الظلام ترچھی نظر سے دیکھنا.
ظالم جب ظلم کرنا چاہیں تو ان کی اکثر نظریں ترچھی ہو جاتی ہیں.
ظلم البعیر بغیر کسی بیماری کے اونٹ کو قربان کر دینا. ظلم اللیل اندھیرے میں داخل ہونا. تو ظالم دنیا اور آخرت کے اندھیرے ہی کماتا ہے. مظلام کٹھن کام، ظالم کی زندگی بڑی ہی کٹھن ہوتی ہے. ظلم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں. ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ ظلم کون سا ہے؟ شرک. دوسرا وہ ظلم ہے جس کو اللہ معاف کر دیں گے، وہ کون سا ظلم ہے؟ جو انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. تیسرا ظلم جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ ظلم ہے جو لوگوں پہ کرتا ہے. صحیح الجامع 3961. سلسلہ صحیحہ 1927. ظلم کی قباحتوں کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچ جاؤ. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم تو قیامت کی تاریکیوں کا نام ہے. صحیح الجامع 101 سلسلہ صحیحہ 858. ظلم تو آگ کی چنگاری ہے. صحیح الجامع 118 اتقوا دعوة المظلوم. مظلوم کی آہ و بکا سے بچ جاؤ. فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. جیسے چنگاری اٹھتی ہے تو یہ بھی آسمان کی طرف اس طرح اٹھتی ہے. ظلم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کا سبب بنے گا. آپ نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه. معاہدہ کرنے کے بعد اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا کمی کرتا ہے او کلفہ فوق طاقتی یا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس یا اس کی ناخوشی سے ہی اس سے کوئی مال لے لیتا ہے فانا حجیجہ یوم القیامہ میں جھگڑا کروں گا اس سے. صحیح الجامع 2655. ظلم تو قیامت کے دن سخت ترین سزا کا سبب ہے جس کے پانچ فیزز ہیں. پہلا فیز جو ظلم کرتے ہوئے شبرن قید شبرن بالشت کے برابر زمین ہتھیا لیتا ہے ایما رجل ظلم شبرن من الارض. ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے پانچ عذاب سہنے پڑیں گے. صحیح الجامع 2722 سلسلہ صحیحہ 240. پہلا وہ مٹی میدان محشر میں لے کے آئے گا اور اس سے بھی پہلے اللہ فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھود کے اٹھا کے لاؤ. پھر اس مٹی کو اٹھا کے اس وقت تک چکر لگاؤ جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہو جاتا. پھر اس کا طوق بنا دیا جائے گا ثم یطوقه الى یوم القیامہ. پھر ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے اسے زمین میں دھنسا دیا جائے. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بری ہیں جو ظلم کرتا ہے. من اعان ظالما بباطل لیدحض بباطله حقا. جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے باطل طریقے سے تاکہ باطل سے حق کو دور کر دے. فقد برئ من ذمة اللہ وذمة رسولی. اللہ بھی بری ہے اس سے رسول بھی بری ہیں. صحیح الجامع 6048. یہ تو غضب الہی کا باعث ہے. من اعان علی خصومۃ بظلم. جو کسی بھی جھگڑے کی مدد کرتا ہے ظلم کے ساتھ. لم یزل فی سخط اللہ. یہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے. حتی ینزع. جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا. صحیح الجامع 6049. جہنم کا باعث ہے. صنفان من اہل النار. دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں. صحیح مسلم 2128. صحیح الجامع 3399. وہ دو قسم جہنمی کون سی ہیں؟ قوم معاہم سیاط. ایسی قوم جہنمی ہے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں. کہ ازناب البقر. گائے کی دموں کی طرح. یضربون بها الناس. ان لوگوں کو مارتے ہیں. اور دوسری عورتیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. جو لباس پہننے کے باوجود عوریاں ہیں لوگ ان کی طرف مائل وہ لوگوں کی طرف مائل. یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ظلم کرنے والا تو پل صراط پہ ہی روک لیا جائے گا. صحیح بخاری 2440. حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاصون مظالم. پل صراط پہ روک لیا جائے گا جب تک ان کے ظلم کا بدلہ نہیں دلوایا جائے گا. نسأل اللہ السلامة والعافية. اللہ کے رسول کی سفارش سے محروم کر دیا جائے گا. صنفان من امتی لن تنالهما شفاعتی,
دو لوگ ایسے ہیں جن کو میری سفارش نہیں ملے گی.
امام ظلوم, ظالم بادشاہ کو.
صحیح الجامع 3798.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟
صحیح الجامع 87.
صحیح مسلم 1281.
سلسلہ صحیحہ 847.
صحابہ نے جواب دیا, مفلس تو وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا متاع,
جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں.
آپ نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وزکاة وصیام. مفلس وہ ہے, نادار وہ ہے جو نمازی, روزے دار, زکاة دینے والا ہوگا لیکن پانچ گناہ کر کے آئے گا.
یأتی قد شتم هذا,
کسی کو گالی دی ہوگی.
او قذف هذا,
کسی پہ بہتان باندھا ہوگا.
وأكل مال هذا,
کسی کا مال کھایا ہوگا.
وسفك دم هذا,
کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا.
وضرب هذا,
کسی کو ویسے ہی ہاتھ سے مارا ہوگا.
فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي,
قیامت کو یہ سارے حقوق لینے والے آ جائیں گے.
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما علي,
اگر فیصلہ ابھی نہیں ہوا اور نیکیاں ختم ہو گئیں, لینے والے بہت لوگ ہیں.
اخذ من خطاياهم,
ان برے لوگوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی.
ثم طرح في النار,
اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا.
اللہ عز و جلال
ہر قسم کے ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.